بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بردباری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، اور کلام نور کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ جنوبی افریقہ نے صہیونی حکومت پر نسل کشی سے متعلق کنونشن کی مخالفت کی بنا پر عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے سربراہ نے غزہ میں متعدد بیماریوں کی بابت خبردار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی شہر خان یونس پر بمباری میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے غزہ پٹی کے الزوائد علاقے پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی شدید بمباری کی خبر دی ہے۔ غزہ کے نصیرات کیمپ پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ پے در پے غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے سنیچر کی صبح شہر الخلیل، بیت اللحم اور مغربی نابلس کے قوسین دیہات کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاخ الاقسام بریگیڈ نے غزہ میں گھات لگا کر مزید 10 صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الاقسام بریگیڈ کے ایک ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے التفاح محلے میں گھات لگا کر ایک اسرائیلی بکتربند گاڑی کو تباہ اور 10 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل بھی الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ صہیونی فوج کے پیدل دستے اور ان کی فوجی گاڑیوں کو البریز کیمپ میں نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سن 2023 کے آخری اجلاس میں اس کونسل کے اراکین نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ کا دائرہ وسیع کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2023 کا آخری اجلاس ایسے عالم میں منعقد ہوا کہ سلامتی کونسل کے اراکین نے غزہ جنگ کے غرب اردن اور مشرق وسطی کے دیگر علاقوں تک پھیل جانے پر تشویش کا اظہار کیا، تاہم غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی حکومت کی مسلسل بمباری کو بند کرانے کی کوششوں کے اصل مخالف امریکہ نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ کم شدت کے ساتھ اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطی، ایشیا اور بحر الکاہل کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون خالد محمد الخیاری نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آخری اجلاس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی درخواست کو ایک بار پھر دہرایا اور خبردار کیا کہ جنگ کا دائرہ سمندری حدود میں بھی پھیل جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے غاصب صہیونی حکومت پر نسل کشی سے متعلق کنونشن کی مخالفت کی بنا پر عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ پٹی میں نسل کشی کرنے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی اپیل کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینی عوام سے نہیں بلکہ اسلامی استقامتی تحریک حماس سے جنگ کر رہا ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی تشدد اور سیکیورٹی کارروائیوں میں اضافہ نیز بڑی تعداد میں جانی نقصان تشویشناک ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ میں غزہ میں متعدی بیماریوں کی بابت بہت فکر مند ہوں، لاکھوں افراد بیمار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر بے گھر کیا جا رہا ہے، کچھ خاندان متعدد بار نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، اور میں اور میرے رفقائے کار متعدی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تئیں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ غزہ کے جنوب میں لوگ بڑے پیمانے پر بے گھر ہو رہے ہیں، کچھ خاندانوں کو متعدد بار نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہے، بہت سے لوگ طبی سہولیات کی بگڑی صورتحال اور مختلف مسائل کی وجہ سے نقل مکانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں کے پھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گاہوں میں رہنے والے لوگ اکتوبر کے وسط سے دسمبر کے وسط تک بیمار ہوتے رہے اور تقریباً 180,000 افراد سانس کے انفیکشن میں مبتلا ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کو اسلحہ ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے قانونی اختیارات کو استعمال اور کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی اجازت حاصل کیے بغیر اسلحوں کی ایک کھیپ صہیونی حکومت کو فروخت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ گارڈین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونیو بلنکن نے کانگریس کے اراکین کو بتا دیا ہے کہ وہ رواں مہینے میں دوسری بار ہنگامی طور پر ہتھیار بیچنے کے اپنے قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے اسلحوں کی ایک کھیپ صہیونی حکومت کو ارسال کر رہے ہیں۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے نیو یارک اور لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب جانے والی سڑکیں بند کر دیں۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حامی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد سے ہی حملوں کی مذمت اور فلسطینیوں کے حق میں دھرنے اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس بار امریکی مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسرائیلی جرائم کی حمایت پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں نیو یارک کے جان آف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب جانے والی سڑکوں پر کھڑی کر دیں۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر اسرائیلی حملے بند کیے جانے اور فلسطینیوں کے حقوق بحال کرنے کے مطالبہ درج تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ اور تین یورپی ملکوں کے مشترکہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ پرامن رہا ہے اور رہے گا۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 60% یورینیم کی پیداوار میں کمی کی پالیسی کو کنارے لگاتے ہوئے بڑے پیمانے پر یورینیم افزودہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں ایران نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ یہ بات مزے کا خیز ہے جو ممالک ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے خود ہی ذمہ دار ہیں، وہ مجرم اور قصوروار کی تلاش میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کے الیکشن 2024 کے لیے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی مختلف اعتراضات کی بنیاد پر مسترد کر دیے گئے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے این اے 122 لاہور اور میاں والی کے حلقے این اے 89 سے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ این اے 122 کے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی توشخانہ کیس میں نااہل ہیں جس کی بنا پر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ میاں والی کے حلقے سے متعلق کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ڈیفالٹر اور سزائی یافتہ ہونے کی بنیاد پر کاغذات مسترد کیے گئے ہیں۔ اسی طرح صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی، ان کے صاحبزادے زین قریشی، مونس الہی، قیصر الہی، تحریک انصاف کے رہنما سردار حسنین بہادر خان درشک، پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر علی محمد خان، تحریک انصاف کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور صوبائی وزیر شہرام خان، مراد سعید، فضل حکیم، سلیم الرحمان، امجد علی، شرافت علی، پی ٹی آئی کے سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی، سابق صوبائی وزیر عاطف خان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر امیدوار اب الیکشن ٹریبونل سے رابطہ قائم کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر میں، بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ واقعہ کی 20-26 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنود جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔
ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے اور ان پرندوں کا گوشت جن کی انہیں خواہش ہوگی، اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی جیسے سربستہ ہوتی، یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا، وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ قیامت کے دن تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے، مقربین، سعادت مند اور بدبخت، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مقربین بارگاہ الہی پر خداوند عالم کی جانب سے کیا کیا لطف و کرم ہوں گے۔ اب یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، اہل بہشت کی جسمانی لذتوں کی کوئی حد اور اندازہ نہیں ہے، اور جب بھی وہ جس چیز کا ارادہ کریں گے بغیر کسی محدودیت اور تاخیر کے فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہر طرح کے کھانے، انواع و اقسام کے پھل، ہر طرح کے حلال جانوروں خصوصاً پرندوں کے لذیذ گوشت ان کے اختیار میں ہوں گے، بالخصوص جنسی لذات کے حوالے سے پروردگار عالم انہیں خوبصورت بیویاں عطا کرے گا جو صدف میں موتی کی طرح سفید و پاکیزہ ہوں گی، جنہیں کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ ان لوگوں کی ہم نشین ہوں گی تاکہ ان کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کریں اور اپنا مونس و ہمدم قرار دیں۔ دنیا کی رسم و رواج کے مطابق عام طور پر ایش و نوش اور اور مستی کی محفلیں اور نشستیں گناہ اور بےہودہ امور کے ہمراہ ہوتی ہیں، لیکن اہل بہشت کی پرشکوہ محفلیں اور نشستیں خوبصورت و پسندیدہ اور محبت آمیز کلمات سے سرشار ہوں گی، اور آپس میں ان کی بات چیت ایک دوسرے کے سکون و اطمینان اور زیادہ سے زیادہ محبت کا باعث ہوں گی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بہشت کے لیے وہاں ہر طرح کی خوشی و شادمانی اور کامیابی کے اسباب موجود ہوں گے، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ وہ عورتیں اہل بہشت میں سے ہیں جو خوبصورتی کے ساتھ عفیفہ اور پاک دامن ہوں گی اور اپنی خوبصورتیوں کو نامحرموں کی نظروں سے محفوظ رکھیں گی۔ بہشت سلامتی و سکون کا گھر ہے، وہاں پر دوسروں کو اذیت و آزار پہنچانے کے اسباب نہیں ہوں گے، اور اہل بہشت اپنی زبانوں پر نیک اور پسندیدہ باتوں کے علاوہ کچھ بھی جاری نہیں کریں گے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 27 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ۔
اور داہنی طرف والے اصحاب، کیا کہنا ان اصحاب یمین کا، بے کانٹے کی بیر، لدے گتھے ہوئے کیلے، پھیلے ہوئے سائے، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے، یہ کنواریاں اور آپس میں ہم جولیاں ہوں گی۔ یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہیں، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے۔ مقربین بارگاہ الہی کے بعد، کہ جو جنت کی سب سے برترین جگہ پر ہوں گے، اصحاب یمین کا مرحلہ ہے، کہ جو قرآن کریم کی دوسری آیات کی بنا پر ان افراد میں سے ہوں گے جن کے اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، اور قیامت میں یہ ان کے سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ یہ گروہ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں طرح طرح کی لذتوں اور خوشی و شادمانی سے بہرہ مند ہوں گے۔ مختلف اقسام کے پیڑ پودے، کہ جن کے پھلوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور ان کے سائے سے بھی، اور ان پودوں کے کانٹے انہیں کسی بھی طرح کی اذیت نہیں پہنچاتے۔ ان درختوں کے قریب میں جنگل، آبشار اور چشمے جاری ہیں، جو ان باغات کی لطافت، تراوت اور خوبصورتیوں میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور انواع و اقسام کے پھل اور دوسری چیزیں وجود میں لاتے ہیں۔ دنیا میں موجودہ گھریلو نظام قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، اسی طرح سے میاں اور بیوی، والدین اور بچوں کے درمیان موجود آپسی رابطے بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب کے سب قیامت میں حاضر ہوں گے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نہایت ہی خوبصورت اور باکمال بیویوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی مونس و ہمدم ہوں گی اور اپنے شوہروں کی تمام ضروریات کو پورا کریں گی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری طور پر دنیا کی تمام نعمتیں آفات و نقصانات سے بھرپور ہوتی ہیں، لیکن بہشت کی نعمتوں میں ذرہ برابر نقص اور نقصانات کا شائبہ تک نہیں پایا جائے گا۔ جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی جو دائمی اور ان کی دسترس میں ہوں گی، اور زمان و مکان کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہونے والی اکثر شادیوں میں بے شمار مشکلیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مسئلہ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن بہشتی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے موافق و مناسب ہوں گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ عشق و محبت سے سرشار زندگی بسر کریں گی،
اور ان کے درمیان کبھی بھی اختلافات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ سعادت تک رسائی صرف گزشتہ افراد کے، جنہوں نے پیغمبران الہی اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو درک کیا ہے، انہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے تمام ادوار میں انسانوں کے سعادت مند ہونے کی راہیں کھلی ہوئی تھی، اور موجودہ اور آنے والے زمانوں میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون و مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علمداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں، اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی الغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں، جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مضموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآن آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی 3ری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.